الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين آج سے انشاءاللہ سورۃ المؤمن کا آغاز کر رہے ہیں اور سورۃ الزمر کے بعد یہ بھی ایک اور مکی سورت ہے اور توحید کے عملی تقاضوں کا بیان اس سورت میں بھی ہے۔ سورۃ زمر میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کی توحید کا عملی تقاضا، اللہ کو ماننے کا عملی تقاضا یا توحید کے عقیدے کا عملی تقاضا ہے کہ عبادت اللہ ہی کی جائے۔ سورۃ المؤمن میں یہ ذکر آئے گا انشاءاللہ توحید کے عملی تقاضے کے حوالے سے کہ دعا وہ صرف اللہ ہی سے کی جائے، اپنی حاجات میں مشکلات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو پکارا جائے، یہ بھی توحید کا عملی تقاضا ہے انفرادی سطح پر، اس کا ذکر بھی سورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ سورت المؤمن اس کی ایک وجہ یہ ہے اس نام کی کہ اس سورت میں ایک بندہ مومن کی تقریر کا ذکر آئے گا، یہ وہ بندہ کہ جو آل فرعون میں سے ایمان لے آئے گا اور جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی معاذ اللہ ناپاک سازش کا اعلان کیا فرعون نے، تو تب اس نے کھڑے ہو کر بھرے دربار میں تقریر کی ہے اور پورے قرآن حکیم میں مسلسل یہ ایک طویل ترین تقریر ہے جسے اللہ نے نقل فرمایا ہے جو غیر نبی کی ہے۔ پورے قرآن حکیم میں مسلسل ایک تقریر جو مسلسل آئی ہو، سب سے طویل یہی تقریر ہے جو ایک بندہ مومن کی ہے جو کہ غیر نبی ہے۔ اس کا آغاز ہوگا آیت نمبر 28 سے، دو تین نشستوں کے بعد انشاءاللہ تعالی تب وہ تفصیل آ جائے گی آپ کے ہمارے سامنے۔ سورۃ المؤمن کا ایک اور نام سورۃ الغافر بھی ہے، چنانچہ وہ نسخے جو قرآن حکیم کے سعودی عرب سے شائع ہوتے ہیں یا عالم عرب میں شائع ہوتے ہیں، ہمارے بھی موجود ہوتے ہیں، ان میں سورت کا نام آپ کو ملے گا سورۃ الغافر۔ تو ایک سورت کے ایک سے زیادہ نام ہونا یہ امکانات ہوا کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے جو اسی سورت کی آیت نمبر 3 میں لفظ آیا، طول، الطول، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے تعلق سے بیان ہوا کہ وہ قدرت والا ہے اور فضیلت والا ہے، تو الطول کا لفظ نظر آئے گا آگے چل کر آیت نمبر 3 میں، اس نسبت سے سورت کا نام سورۃ الطول بھی ہے۔ تو معروف نام ہمارے ہاں سورۃ المؤمن ہے، ایک اور نام سورۃ المؤمن کا سورۃ الغافر بھی ہے اور مزید ایک اور نام سورۃ الطول بھی ہے۔ آج جن آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی 8 صفات کا بیان ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ پھر وہ کشمکش جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جاری تھی کہ مشرکین مکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید کا رد کر رہے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کی عبرت کے لیے اللہ نے پچھلے نافرمانوں کا ذکر کیا، مجموعی اعتبار سے پچھلی قوموں کا ذکر آئے گا جن کو اللہ نے برباد کیا، تباہ کیا، ان کا ذکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین کو سمجھایا گیا اور عبرت دلائی گئی ہے۔ پھر انشاءاللہ وقت ہوگا تو آیت نمبر 7, 8, اور 9، بڑا قیمتی مقام ہے قرآن حکیم کا جہاں اللہ کے مقرب فرشتوں کا ذکر ہے، البتہ وہ مقرب فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور ان کے کچھ اعمال کا ذکر ہے، وہ اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، زمین پر وہ جو مؤمن ہیں، زمین پر وہ جو توبہ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، زمین پر وہ کہ جن کے والدین، جن کے گھر والے، جن کی اولاد بھی نیک ہیں، ان کے لیے وہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے مقرب فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بڑا پیارا مقام ہے، قیمتی مقام ہے کہ بندہ جب اللہ کا ہو رہے اور توبہ کی روش اختیار کر لے, اپنے معاملے کو درست کر لے, ایمان کے تقاضوں پر عمل درآمد کرے, تو آسمانوں ہی نہیں ان سے بھی اوپر کہاں اللہ کا عرش اور اس عرش کو تھامنے والے فرشتے وہ ان زمین والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ ذکر بھی اگر وقت ہوا تو آج کے نشست میں انشاءاللہ آئے گا. اب آئیے سورت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم, یہ حروف مقطعات ہیں, کئی مرتبہ ذکر آ چکا, ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں ہے. البتہ اس مقام پر یہ جو سورہ مؤمن شروع ہو رہی ہے, اس سے قبل سورہ زمر اور آگے چند اور سورتیں, یہ سات سورتیں ہیں. سورہ احقاف تک 26 پارے کی پہلی سورہ, یہ سات سورتیں ہیں کہ جن میں آغاز ہوا ہے حامیم سے. اور صحابہ کرام میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی جامع ترین سورتیں, جہاں قرآن کا مغز, قرآن کی تعلیم, قرآن کے تقاضوں اور قرآن کی باتوں کا لب لباب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا. ان سات سورتوں کی عظمت کے بارے میں یہ اقوال بھی صحابہ کرام کے ہمیں ملتے ہیں. بہر الحامیم, یہ حروف مقطعات, ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں. فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ, یہ قرآن اس کا نازل کیا جانا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. کون ہے وہ؟ اللہ العزیز, کل اختیار رکھنے والا. العلیم, کل علم رکھنے والا, ہر شے کا علم رکھنے والا. العزیز کیا ہے؟ جسے کل غلبہ حاصل ہو, جسے کل اختیار حاصل ہو, جس کے فیصلے کو ٹالا نہ جا سکتا ہو, جس کی پکڑ میں سے کوئی بچ نہ سکتا ہو, جس کے دائرے کار سے کوئی باہر نہ ہو, وہ ہے اللہ کی ذات العزیز. اس میں ایک اشارہ کیا ہے؟ اس قرآن کو معمولی بات نہ سمجھنا, یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ اللہ کا دعوت نامہ ہے, یہ اللہ کے تقاضے لیے ہوئے نازل ہوا ہے. اس کو عام کسی تقاضے پر, عام کسی دعوت نامے پر قیاس نہ کرنا. دنیا میں دعوت نامے آتے ہی رہتے ہیں, شادی بیاہ کا کارڈ آ گیا, کسی تقریب کا کارڈ آ گیا, کسی افتتاحی تقریب کا کارڈ آ گیا, دل چاہ تو گئے, دل چاہ تو نہیں گئے, کچھ بھی نہ ہوا. لیکن اللہ کے کلام کو معمولی نہ سمجھنا, یہ اس کا کلام ہے جو العزیز ہے, کل غلبہ رکھتا ہے, کل اختیار رکھتا ہے. اس کے احکامات کو تم نے فراموش کیا, اس کے تقاضوں کو تم نے فراموش کیا, پس پشت اگر تم نے ڈال دیا, سیریس اگر تم نے نہ لیا, تو بہرحال وہ پوری پکڑ کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور مکمل قدرت رکھتا ہے. العلیم, وہ اللہ علیم ہے, کل علم رکھنے والا ہے. جیسے بار بار قرآن کہتا ہے بکل شیء علیم, ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے. اور اس کے علم کامل کی بنیاد پر اس رب کائنات نے کلام مبین قرآن حکیم عطا فرمایا, جو رہتی دنیا تک عقل انسانی اور نسل انسانی کی رہنمائی کرتا رہے گا. یہ اس دعوے سے شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. یہ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ بات بھی کہتا ہے کہ یہدی للتی ہی اقوم, یہ بالکل سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو العلیم, اللہ کی ذات نے کلام عطا فرمایا, یہ بندوں کا, مخلوق کا کلام نہیں. جن کا علم ناقص ہوتا ہے, جن کی ریسرچ ناقص ہوتی ہے, بعد والی ریسرچ پچھلی ریسرچ کی نگیشن کر دیتی ہے, نفی کر دیتی ہے, یہ مخلوق کے ساتھ کمزوریاں وابستہ ہیں. اللہ کا کلام اس کے علم کامل کی بنیاد پر ہے اور اٹل ہے. لا مبدل لکلماتہ, سورہ کہف میں آئے کہ اللہ کے کلمات کو, اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. یہ دو صفات اللہ کی بیان ہوئی. مزید فرمایا غافر الذنب, گناہوں کو بخشنے والا, وقابل التوب, توبہ قبول فرمانے والا, شدید العقاب, شدید عذاب دینے والا, ذی الطول, بڑے فضل والا ہے. چار صفات, چار باتیں اور آئیں. نمبر ایک توبہ, گناہوں کو بخشنے والا, نمبر دو توبہ قبول فرمانے والا, نمبر تین شدید عذاب دینے والا, نمبر چار بڑے فضل والا. ان چار صفات کو ایک ساتھ دیکھیں تو رحمت کا بیان غالب ہے. بخشنے والا, توبہ قبول فرمانے والا, فضل والا, اور ایک صفت کیا ہے؟ شدید العقاب, شدید سزا دینے والا. اس سے بھی وہ بات اہل علم نے بیان فرمائی کہ اللہ کی رحمت کا بیان زیادہ ہے, اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم فرمایا ہے. قرآن کہتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرما دیا. کبھی بخاری کے الفاظ روایت میں وہ بھی ہیں, ان رحمت سبقت علی غضبی, بے شک میری رحمت میرے غضب پر حاوی آ گئی. ایک اور اہم نقطہ یہاں پر, اس سے مراد لائسنس ٹو کل نہیں ہے, کہ آدمی جو ہے وہ گناہ کرنا شروع کر دے اور مطمئن ہو جائے کہ بخشش ہو جائے گی معاذ اللہ, یہ مطلب نہیں ہوتا. بلکہ امید دلائے جانے کا بیان اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ مایوس ہو کر توبہ کی روش کو ترک نہ کر دے. فرمایا کہ غافر الذنبی گناہوں کو بخشنے والا ہے, وقابل التوبہ اور توبہ قبول فرمانے والا ہے. ایک نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا, توبہ کی قبولیت کا بیان علیحدہ ہے اور اس سے قبل گناہوں کی بخشش کا بیان علیحدہ ہے. اللہ چاہے تو توبہ کے بغیر بھی گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے, جو چاہے سو کرے. فعال لما یرید, اللہ کو اختیار رکھتا ہے جو چاہے سو کرے. لا یسأل عما یفعل, اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. وہم یسألون, سوال تو مخلوق سے ہوگا, بندوں سے ہوگا. تو وہ چاہے تو ویسے ہی بندوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, قانون بندوں کے لیے ہے, لیکن اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. البتہ رحمت کی امید ضرور رکھی جائے, مگر اس سے یہ فائدہ نہ اٹھائے بندہ جو کہ غلط بات ہو جائے گی, چلو جی چلتا ہے اللہ معافی کر دے گا. نہیں, گناہ کے دوران ہی اگر موت آ گئی تو کیا مولے کے اللہ کے سامنے جائیں گے, اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. البتہ یہ رحمت کی طرف اشارہ, غافر الذنبی گناہوں کو بخشنے والا, وقابل التوبی اور توبہ قبول فرمانے والا, شدید العقابی سخت سزا دینے والا, ذی الطول بڑے فضل کا مالک ہے. اچھا یہ بات آئی تو ہے نا, شدید العقاب شدید سزا دینے والا بھی ہے. یہ ہے وہ توازن جو سامنے رہے. حدیث میں ذکر آتا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. اس اعتبار سے اس معاملے کو بیلنس کرنا چاہیے. ایسا بھی نہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید پر آدمی گناہ کیے چلا جائے, معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ بھی غلط ہے. اور اس قدر مایوس ہو جائے کہ توبہ کی طرف ہی نہیں آ رہا, یہ بھی دوسری انتہا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. جیسے سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 اور 50 میں آیا, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میں غفور ہوں, بہت بخشنے والا, رحیم ہوں, مسلسل رحم فرمانے والا, لیکن وان عذابی هو العذاب الالیم, اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک عذاب ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی تھے نوجوان, ان کے آخری لمحات کا موقع تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے جامع ترمذی کی روایت, اور آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری اس وقت باطن کی کیا کیفیت ہے. تو انہوں نے سچی سی بات جو دل میں تھی عرض کی, بڑا خوبصورت بیان. عرض کرنے لگے, اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ میرے ساتھ فضل کا اور عافیت کا معاملہ فرمائے, لیکن میں ڈرتا بھی ہوں کہ اللہ کہیں میری پکڑ نہ فرمارے میرے گناہوں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بشارت دی, فرمایا کہ جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں, جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں, تو اللہ وہ عطا فرمائے گا جس کی اسے رحمت, جس کی اسے امید ہے, اور اس سے اللہ محفوظ فرما دے گا جس کا اسے خوف ہے, بشرطے کہ دونوں کیفیات بیک وقت ہوں. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. فرمایا, غافر الذنبی اللہ گناہوں کو بخشنے والا, وقابل التوبہ توبہ قبول فرمانے والا, شدید العقاب شدید سزا دینے والا ہے, ذی الطول بڑے فضل کا مالک ہے. اور سچی بات ہے کہ وہ فضل ہی فضل فرماتا ہے, پکڑ تو بہت ہی کم ہے. آدمی دیکھ لے, عین گناہ کرنے کے دوران بھی اللہ کے دیے ہوئے اس وجود کی کتنی صلاحیتوں کو میں اور آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت بھی اللہ ان صلاحیتوں کو روکتا نہیں. ناک کو دیکھنے سے روکتا ہے, نہ کان کو سننے سے روکتا ہے, نہ زبان کو بولنے سے روکتا ہے, نہ دل کو دھڑکنے سے روکتا ہے, نہ خون کو وجود میں دوڑنے سے روکتا ہے. گنتے چلے جائیں, عین گناہ کرنے کے دوران بھی اتنی ساری نعمتیں اللہ نے چھاور فرما رہا ہوتا ہے. پھر گناہ کر لیا تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ پردہ ہی ڈالے رکھے, ورنہ ہم سب, آپ کو پتا ہے, آپ اپنے متعلق جانتے ہیں, میں اپنے متعلق جانتا ہوں, یہ تو اس کا احسان ہے اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے, کھول لے تو کیا عالم ہو, اپنے آپ کو بھی شاید منہ دکھانے کے قابل نہ ہوا تھا. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, پردہ ڈالے رکھتا ہے, نمایاں نہیں کرتا, اور کہتا ہے توبہ کر لے. حدیث میں ہے نا, بارہا وہ حدیث سنائی گئی, اے میرے بندے تو, حدیث میں حدیث سے قدسی, تو نے صبح گناہ کر لیا, شام میں معافی مانگ لے میں تجھے معاف کر دوں, تو نے شام یا رات میں گناہ کیا, صبح معافی مانگ لیتا میں تجھے معاف کر دوں, اور پھر کہتا ہے معافی نہیں کر دوں گا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, سچی توبہ پر اللہ کہتا ہے, سورہ فرقان کی آیات کا حوالہ کئی مرتبہ آیا, سچی توبہ پر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. یہ تو رحمت ہی رحمت ہے, فضل ہی فضل ہے. باقی باتیں تو چھوڑیں جو پوری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے سجائی ہوئی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ زمین و آسمان میں جو کچھ تمہاری خدمت پر اللہ نے لگا دیا تبھی زمین پر تمہاری زندگی برقرار ہے, اس سلسلہ چل رہا ہے. البتہ ان گناہوں کے حوالے سے آدمی دیکھ لے تو فضل ہی فضل, عطا ہی عطا, اس کا غلبہ ہے. پھر قرآن کیا کہتا ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلہا. تم کوئی نیکی لے کر آئے تو اللہ کم از کم 10 گنا عطا کرے گا, لیکن بدی لے کر آئے گا, برائی لے کر آئے گا, گناہ لے کر آئے گا, ویسا ہی بدلہ اس کو دیا جائے, اس سے زیادہ نہیں. یہ تو فضل ہی فضل اللہ کا. فرمایا ذی الطول بڑے فضل کا مالک ہے, لا الہ الا ہو, اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, الیہ المصیر, اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کے تعارف کے ذیل میں اللہ کی صفات کا ذکر آیا. اللہ کی ذات کو سمجھنا تو ممکن ہی نہیں, اس سے کہ اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. قرآن کہتا ہے سورہ شورا میں بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ, سورہ شورا کی آیت نمبر 11 میں آئے, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. اللہ کی ذات تو نہیں سمجھ سکتے, اللہ کا کچھ تعارف اللہ کی صفات کے ذریعے ملتا ہے. کیا صفات آئیں, کل غلبہ رکھنے والا, ہر بات کا علم رکھنے والا, گناہوں کو بخشنے والا, توبہ قبول فرمانے والا, شدید عذاب دینے والا, بڑے فضل والا, معبود وہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں, اور لوٹ کر اسی اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. اب مجرمین کے بارے میں, مخالفین حق کے بارے میں ذکر ہے. مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش جاری, اس کا تذکرہ, اور ان کی عبرت کے لیے سابقہ نافرمان اقوام جن پر اللہ کا عذاب آیا جب ان قوموں نے پیغمبروں کی دعوتوں کو رد کیا, ان کا تذکرہ بطور عبرت آ رہا ہے. فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, اللہ کی آیات پہ وہی جھگڑا کرتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا. جھگڑے سے مراد کیا ہے, ایک تو انکار کرنا, اور ایک مراد کیا ہے, اعتراضات پیدا کرنا, اور کیا ہے, شبہات پیدا کرنا, اور اس طرح ان پر گفتگو کرنا کہ جو مان چکے ہوں ان کے ذہنوں کو خراب کیا جائے, کنفیوژن پیدا کیا جائے. یہ سارا کچھ جھگڑے کے ذیل میں, انکار کرنا, آیات کا مذاق اڑانا, آیات کے بارے میں اعتراضات پیش کرنا, آیات کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا کہ لوگوں کے دماغوں میں, ذہنوں میں کنفیوژن پیدا ہو. یہ 14 صدیوں پہلے بھی تھا, اس سے پہلے بھی تھا جس کا ذکر ہو رہا ہے, اور آج بھی ایسا ملے گا. اللہ کی آیات کے بارے میں, پیغمبر کی سنت کے بارے میں, اسلام کی تعلیم کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنا, نئے نئے فتنوں کو جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرنا, اور ماننے والوں کو متنفر کرنے یا کنفیوز کر کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرنا, یہ سارا کچھ جھگڑے کے ذیل میں آج بھی ہو رہا ہے. بہرحال فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, اللہ کی آیات میں وہی جھگڑا کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. فلا یا غرور کا تقلبہم فی البلاد, تو آپ کو ان کا یہ شہروں میں چلنا پھرنا متاثر نہ کر دے, کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے خطاب کر کے امت کو بھی رہنمائی دی جا رہی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مخالفت کرنے والے, حق کی, پیغمبروں کی دعوت کو رد کرنے والے, اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کرنے والے, کئی مرتبہ وہ دنیا میں ظاہری اعتبار سے غالب دکھائی دیتے ہیں. فرعون کو ذہن میں لے کر آ جائیے, قارون کو ذہن میں لے کر آ جائیے, ابو جہل ابو لہب کو ذہن میں لے کر آ جائیے, قوم عاد و قوم سمود کو ذہن میں لے کر آ جائیے. بڑی بڑے بڑے ڈیل ڈول ان کو عطا ہوئے تھے, آگے ذکر آ رہا ہے, اور بڑے محلات انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بنائے تھے. فرعون کے پیرامڈس یا اہرام مصر آج بھی ونڈرز آف دا ورلڈ کے اندر شامل ہیں. یہ سارا کچھ تو ہے, چکا چون تو ہے, نظر تو آ رہا ہے, لیکن کیا ہے, اللہ فرما رہے یہ ان کی شہروں میں چلت پھرت, یہ ان کی بھاگ دوڑ, یہ ان کی ظاہری نشو نما, یہ ان کی ظاہری, آج کے الفاظ میں انورٹڈ کوما ترقی, یہ ان کے پاس مال اسباب کی فراوانی, یہ تمہیں متاثر نہ کر دے. یہ کیا, یہ وقتی ہے, دنیا تو امتحان کے لیے اللہ نے عطا فرمائی. اور کئی مرتبہ کفار کو زیادہ اس لیے بھی ملا کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں, یہی دے دلا کے فارغ کر دیا گیا. تو کئی مرتبہ ظاہر پرست لوگ اس طرح کی ترقی اگر کسی کے پاس دیکھتے ہیں تو اس کو ان کے حق پر ہونے کی دلیل سمجھ لیتے. اللہ فرما رہے دھوکے میں نہ پڑنا. آؤ ہم تمہیں بتائیں, پچھلے بھی تو تھے, قوم نوح تھی, اس کے بعد اور گروہ تھے, قوم عاد و ثمود ان کی قومیں تھیں, بڑا ڈیل ڈول, بڑی شان و شوکت, بڑی ترقی, بڑے اسباب. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے عذاب کے معاملات آئے تو ٹھہر نہ سکے. فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم, اس سے قبل نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی جھٹلایا. وہمت کل امت برسولہم, اور ہر امت نے اپنے رسولوں کے متعلق ارادہ کیا, لیاخذوہ, کہ وہ انہیں پکڑ لیں. مرادے کے رسول کے خلاف سازشیں کی, رسولوں کی جان کے درپے ہونے کی کوشش کی. ہر قوم, یعنی معروف اقوام جن کا ذکر آتا ہے, قوم عاد و ثمود, انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعد کے دور کی بات ہے, معاذ اللہ سوری دینے کی بھی کوششیں کی گئیں. ان نافرمان اقوام نے اپنے رسولوں کو برے ارادے کے ساتھ پکڑنا چاہا, برا اقدام کرنا چاہا. فرمایا کہ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق, اور ناحق جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو دبائیں. فاخذتهم, اللہ فرماتے پس میں نے انہیں پکڑ لیا. یہ ناحق جھگڑا, وہی بات آ گئی, اعتراضات کرنا, شکوک و شبہات پیدا کرنا, لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرنا. کبھی کیا کہتے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ, اے نوح تمہارے ماننے والے تو ہمارے معاشرے کے گئے گزرے لوگ ہیں, یہ تو ہمارے معاشرے کے بہت ہی لوور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, معاذ اللہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں, یہ ایمان لائے تم پر. یہی دور نبوی میں بھی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی ابو جہل, کبھی ابو لہب, کبھی دیگر مشرکین کے سردار کیا کہتے, یہ ذرا بلال کو آپ اپنی مجلس سے ہٹائیے رضی اللہ عنہ, یہ تو غلام تھا. یہ خباب کو ہٹائیے, یہ تو لوہار کا کام کرنے والا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فلاں کو ہٹائیے, فلاں کو ہٹائیے, یہ غلاموں کو اور کمزوروں کو, یہ غریبوں کو ہٹائیں تو ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ انداز تھا, یہ تمہارے ماننے والے تو گئے گزرے لوگ ہیں. کبھی یہ تھا کہ کیسا کلام تم نے پیش کیا, ہم بھی اس طرح کا کلام پیش کر سکتے ہیں. کبھی اس کے اندر شبہات پیدا کرنا, اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, سورۃ الانبیاء میں ہم پڑھ چکے ہیں, بڑے بھونڈے اور غلط قسم کے اعتراضات. یہ ہر دور میں ہوگا. کبھی ایمان قبول کرنے والے وہ لوگ جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں, ان کے مالی اعتبار سے کمزور ہونے کا طعنہ دے کر اعتراض کیا جائے گا. کبھی اور انداز سے کہ صاحب یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں, ہم تو کسی اور دور, یہ تو گئے وقتوں کی باتیں کر رہے ہیں, اور آج بھی جناب یہ وضو کی باتیں ہوتی ہیں, اب تو بڑا اچھا سا ماحول ہے اور ہم لوگ ٹیشو پیپر بھی استعمال کر لیتے ہیں, ہم لوگ تو گاڑیوں کے اندر اے سی بھی لگا لیتے ہیں. آج بھی یہ بحثیں کچھ احمقوں کی طرف سے آتی ہیں, ہم تو صاف ستھری انوائرمنٹ کے اندر ہیں. وہ تو وہ لوگ تھے جو صحرا کے اندر رہتے تھے, مٹی میں رہتے تھے, بےچارے اونٹوں کے ساتھ کھیلتے کودتے تھے, ان کو گندگی لگ جاتی تھی. ہم تو ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں, صبح ہم شاور لے کے نکلتے ہیں, دن بھر ہم اے سی گاڑی کے اندر ہوتے ہیں, ہمارے آفس میں اے سی ہوتا ہے, کیا ہمیں بھی وضو کی ضرورت ہے؟ یہ آئی ہوں گی کبھی آپ کے سامنے باتیں, کبھی آ جائیں گی. اس طرح کے شبہات پیدا کر کے, اس طرح کی باتیں کر کے کنفیوز کرنا تاکہ حق کو دبائیں مٹائیں, یا حق جو قبول کر چکی ان کو کنفیوز کر کے حق سے دور کرنے کی کوشش کرے. یہ ہر دور میں ہوا, جائزہ لیتے رہا کہ یہ ہمارے بھی کبھی ہوگا. کبھی ایک صاحب کھڑے ہوں گے اور بتائیں گے 14 صدیوں میں یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ خامہ خواہ عورتوں اور مردوں کے ہاتھ ملانے پر پابندی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شاباش. یہ خامہ خواہ مردوں کے لیے سونے کو حرام کر دیا اور ریشم کو حرام کر دیا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خامہ خواہ کے تکلفات ہیں کہ جناب جو ہے وہ نکاح کا کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا اعلان ہو, کونے خدرے میں کوئی بیٹھ کے طے کر لے, بس آگے باہر بتا دے, اعلان اتنا کافی ہے کہ جناب ہم ایک دوسرے کے شوہر بیوی ہیں. اب یہ باتیں آج کل آپ کے ہمارے میڈیا پر چل رہی ہیں, کنفیوژن. 14 صدیوں سے تو سمجھ نہیں آیا امت کو, آج سمجھ آ رہا ہے امت کو, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی کنفیوژن ہے, یہ ہر دور میں ہوگا. بارہ میں اس میں کفر اور اسلام کا فتویٰ اس کی بحث نہیں کر رہا, لیکن کنفیوژن پیدا کرنا یہ ہر دور میں ہوا ہے اور یہ آج بھی ہو رہا ہے, اور کوئی بعید نہیں. اگر آج 2 افراد بات کریں تو کل 10-20 افراد یہ باتیں کرنا شروع کر دیں, تو پھر آپ کے بچے بھی پھر پوچھیں کہ ذرا مولوی صاحب سے پوچھیں کہ مسئلہ ہے کیا. اصل کیا, 14 صدیوں کا جو اعتبار ہے امت کا, اس سے جو ہے وہ اعتبار ہٹا دینا, اس سے ختم کر دینا, اور کنفیوز کر کے بس پھر دین سے دور کر دینا, معاذ اللہ. یہ ہر دور میں ہے, یہ ہمارے بھی آج کل اس طرح کی باتیں. البتہ یہاں کھلے کافروں کا بیان, وہ پچھلی اقوام کا ذکر کیا گیا, فرمایا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کے خلاف معاذ اللہ اقدام کرنا چاہا. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق, اور ناحق انہوں نے چاہا کہ جھگڑا کریں تاکہ اس کے ذریعے حق کو دبانے مٹانے کی کوشش کریں. فاخذتهم, اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کیسے انہیں پکڑا. اب اس پکڑ کا بیان کئی مرتبہ قرآن میں پہلے آ چکا, آئندہ بھی آتا رہے گا. فرعون کو آل فرعون سمیت غرق کیا گیا, خدائی کا دعویٰ کرنے والا غرق ہو گیا, نوح علیہ السلام کی قوم غرق کر دی گئی, لوط علیہ السلام کی قوم پتھر برسائے گئے آسمان سے, بستی کو بلے جا کے پٹخ دیا گیا, اس سے پہلے ان کو اندھا کیا گیا, ڈیڈ سی میں بحر مردار میں ان کو غرق کر دیا گیا. شعیب علیہ السلام کی قوم, زلزلہ بھی آیا, آسمان سے شولے بھی برسائے گئے اور زوردار چیخ ان پر مسلط بھی کی گئی, قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. یہ واقعہ جا بجا قرآن میں آتے ہیں. یہاں ایک جملے میں فآخذتہم, اللہ فرماتے پس دیکھو میں نے کیسے ان کی پکڑ کی, فکیف کان عقاب, پس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب. وکذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا, اور اسی طرح آپ کے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی, انہم اصحاب النار, کے بے شک وہ آگ والے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ ہے کفار کا انجام, کھلے کفار کا انجام, جو پیغمبروں کی مخالفت کرتے رہے, پیغمبروں کے خلاف جنہوں نے ناپاک ارادے کیے معاذ اللہ, حق کو دبانے مٹانے کی ناپاک جسارت و کوشش کی, اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو برباد کیا اور فرمارے کہ اللہ فرمارے کہ ان کا ٹھکانہ آگ میں ہوگا. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ اس وقت جو گرمی کی کیفیت ہے اس کو بھی اپنے فضل سے کم فرما دے. بس یاد رکھیں کہ اس سے بڑی گرمی بھی ہے اور وہ جہنم کی گرمی ہے, وہ جہنم کی گرمی ہے, اور اللہ کی قسم وہ سامنے رہے گی تو یہاں کی بڑی سے بڑی گرمی بھی شاید برداشت, بلکہ یقیناً برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. ظاہر کے اسباب اختیار کرے, جو اے سی لگا رہا ہے وہ لگا لے بھائی اگر اس کی جیب اجازت دیتی, لیکن ڈنڈی مار کے نہ لگائیں کہ جو ہم نے گڑبڑ کر رکھی الیکٹریشین کو بلا کر کہ وہ سیٹ کر دیتا ہے میٹر کو, باوجود اس کے کہ کے ای والوں نے نئے میٹر لگا رکھے ہیں, اور میں فیسلٹی زیادہ استعمال کروں, بل میں کم پے کروں, میں اس قوم کے ساتھ غداری کر رہا ہوں. اور افورڈ نہیں کر سکتے تو پنکھے پہ گزار کریں بھائی. یہ کنڈے لگا لگا کر جو پوری قوم کے ساتھ ہم بیڑا غرق کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے جن کو ریکوری کرنی ہے پوری ریکوری کریں گے. 100 لوگ بل دے رہے تھے, اب 90 دے رہے ہیں, 10 نے ڈنڈی مارنا شروع کر دی, تو اس ریکوری تو 100 کی ہوگی نا, وہ کون بھگتے گا؟ وہ 90 علماء نے بحث کی ہے اس پر, وہ 90 بھگتیں گے. تو 10 نے ڈنڈی ماری, 90 کو بھگتنا پڑا, یہ 90 کی جو مشقت ہے اس کا بوجھ ان 10 کے اوپر آئے گا جو ڈنڈی مار رہے ہیں. خدا نے اس پہ غور کر, تو جو جائز وسائل ہیں استعمال کر لیں اس گرمی سے بچنے کے لیے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے, اللہ رحمت کی بارش بھی برسائے, ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ, لیکن کوئی ناجائز اگر حرکت کر رہے ہیں تو کل جہنم کی گرمی کا نشانہ نہ بن جائے. استغفر اللہ. اور وہ جہنم کی گرمی سامنے رہے بہت شدید, بہت شدید, بہت شدید, تو اس جہنم, اس دنیا کی یہ معمولی سی گرمی, اس کو برداشت کرنے کے لیے جذبہ پیدا ہو جائے گا. اللہ ادھر بھی آسانی فرمائے اور جہنم کی آگ سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلی 3 آیات میں درخواست کروں گا اس کو خود گھر جا کے پڑھیے. یہ ایسا مقام ہے قرآن کا, اتنا پیارا تحفہ اللہ نے ہمیں دیا ہے, مگر یہ مقام اکثر بیانات میں نہیں آتا جہاں قرآن کی محافل بھی سجتی, الا یہ کہ پورے قرآن کا مطالعہ ہو رہا ہو تب تو اس مقام پر پہنچ جائیں گے, ورنہ خاص اس مقام کا درس نہیں ہوتا عام طور پر. اتنا پیارا تحفہ اللہ نے دیا, تم ادھر زمین پر میرے بنو, اللہ کہتا ہے دیکھو تمہارا ذکر میں کہاں کہاں کرواؤں گا. ہم کہہ دیں نا فلاں کی گڈ بکس میں آ جائیں, فلاں سے بڑے تعلقات ہیں, میرا تو ذکر ادھر بھی ہوتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی, مثال کوئی کہہ سکتا ہے نا, میرا ذکر تو جناب پی ایم ہاؤس میں بھی ہوتا ہے, سی ایم ہاؤس میں بھی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بےچارے آج کل کن چکروں میں پھنس گئے ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس کے باوجود میرا فلاں کیا ذکر ہوتا ہے, میرا فلاں بگ شاٹس کیا ذکر ہوتا ہے, میں فلاں کی گڈ بکس کے اندر ہوں, میری بات تو وہاں وہاں ہوتی ہیں. آئیے قرآن سے پوچھئے اللہ والوں کی باتیں کہاں کہاں ہوتی ہیں, قرآن سے پوچھئے. فرمایا الذین یحملون العرش, وہ لوگ جو اللہ کے فرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, فرشتے, عرش, اللہ اکبر, ومن حوله, اور جو اس کے ارد گرد ہیں اور فرشتے, یسبحون بحمد ربهم, وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں, ویؤمنون بھی, اور اس رب پر ایمان رکھتے ہیں, ویستغفرون للذین آمنوا, اور بخشش کا سوال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ضمناً ایک بات, وہ مشرکین مکہ کا بھی رد ہو رہا ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, معاذ اللہ, نہ فرمایا فرشتے بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اللہ کے حکم کے پابند ہیں, معاذ اللہ یہ تمہارے عقیدے جو تم نے اختیار کر رکھے یہ غلط ہیں. یہ تو ان کا رد ہوا, میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں, وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں, قیامت کے دن وہ 8 ہوں گے, سورہ مدثر میں ذکر ہے. اس وقت اہل علم نے بیان فرمایا روایات کی روشنی میں 4 نے تھاما ہوا ہے, مگر جب وہ اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوگا سب سے بڑھ کر, اور وہ جو معاملات ہوں گے جلال کے اور اللہ اکبر، اس وقت آٹھ فرشتے اللہ کے فرش کو تھامے ہوئے ہوں گے، یہ سورہ مدثر میں ذکر ہے. وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اور ومن جو اس کے ارد گرد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کا رب ہے وہ اس کی ہم کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ بخشش مانگتے ہیں ایمان والوں کے لیے. اللہ اکبر، وہ کہاں عرش ہے. فرشتوں کی بھی گریڈز علماء نے نقل فرمائے، یہ پھر ان سے اوپر، ان سے اوپر، ان سے اوپر، ان سے اوپر. یہ سب سے اوپر والے جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان کے ارد گرد ہیں، جو ٹاپ آف دا لسٹ فرشتے ان کا ذکر آ رہا ہے، یہ ایمان لانے والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی دعا میں یاد رکھنا، آپ مجھ سے کہتے ہیں بھائی دعا میں یاد رکھنا، اللہ کہہ رہے تم میرے بنو. وہ جو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں وہ تمہارے لیے دعائیں کریں گے. اللہ اکبر. ربنا، عرض کرتے ہیں فرشتے، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، ہر شے کو سمو لیا ہے تیری رحمت اور علم نے، ہر شے پر تیری رحمت غالب ہے اور ہر شے تیرے علم کے اندر ہے. فاغفر للذین تابوا، بس اے اللہ تو بخش دے ان کو جنہوں نے توبہ کی. سبحان اللہ، تم ادھر توبہ کرو، قبولیت کی دعا ادھر ہو رہی ہے، جہاں تمہارا ذہن سوچ جا ہی نہیں سکتا، تم تصور نہیں کر سکتے. تم ادھر بیٹھ کے توبہ کرو گے، تمہاری قبولیت کی دعا وہاں وہ ملائے اعلیٰ کے اندر اور اللہ کے جو مقرب ترین فرشتے وہاں پر ہو رہی. فاغفر للذین تابوا، پس اے اللہ بخش دے ان کو جو توبہ جنہوں نے کی. واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی. شرط کیا ہے؟ اللہ تیرے راستے پر. تو آج ہم اللہ کے بندے ہیں، اب بن جائیں. اللہ کہاں کہاں ذکر کر رہا ہے، کروا رہا ہے. اللہ اکبر. وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے، اللہ ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ تیرے بندے توبہ کی کر رہے، یہ تیرے بندے ایمان لائے بیٹھے، یہ تیرے بندے تیری راہ پر چل رہے ہیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ ان کو تو جہنم کی آگ سے بچا لے. سبحان اللہ، کہاں کہاں دعائیں ہو رہی ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، ابھی دعائیں جاری. وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما. جنات فقط باغات کو کہتے ہیں، لیکن باغات میں اکثر پودے ہوتے ہیں اور درخت ہوتے ہیں اور پھول اور پھل، یہ سب کچھ ہوا کرتا ہے. لیکن جنات عدن کیا ہوتے ہیں؟ جن میں رہائش کا بھی اہتمام ہو. ایک صرف باغات ہیں، اور ایک وہ باغات جہاں باقاعدہ پراپرلی رہائش کا اہتمام ہو، وہ جنت کے باغات اور اس کے پھر محلات. ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما. التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے. لیجئے، آپ کے میرے اکیلے کے لیے نہیں، اگر ہم ایمان پر ہیں، توبہ کی روش پر ہیں، صحیح راستے کے پیروی کرنے والے ہیں، تو پوری فیملی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. باپ ماں باپ کے لیے بھی، بیویوں کے لیے بھی، اولادوں کے لیے بھی. اس جملے پر بھی علماء نے بحث فرمائی، ضروری نہیں کہ سارے ایک ہی درجے کے نیک ہوں، لیکن ہیں ایمان پر، کچھ خیر کی طرف بھی ہیں، تو اللہ کسی زیادہ والے کے طفیل، جو بڑا ہو یا زیادہ نیک اور پاکیزہ ہو پوری فیملی کے اندر، اس کے طفیل ان ساروں کے لیے ادھر برابری کا معاملہ فرما دے. جیسے قرآن کہتا ہے سورہ تور کی آیت نمبر 21 میں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سورہ تور آیت نمبر 21، کیسی ہوگی جنتی فیملی؟ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان میں پیروی کی، ایمان میں پیروی کی. پہلی شرط لازم ایمان پر ہوں، پھر نیکی بھی کرنی. فرمایا کہ ہم ان کو ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ تمام مفسرین نے فرمایا، اس پر اتفاق ہے کہ جنت کے درجات بہت سارے ہیں، لیکن کوئی نیچے ہوگا، کوئی درمیان میں، کوئی اوپر ہوگا. فیملی کا معاملہ ہے کہ ایمان پر ہے، رخ صحیح ہے، اللہ نیچے والوں کو لے جا کر سب سے اوپر والے کے ساتھ ملا دے گا. وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اللہ جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد نیک ہوئے، ان کو بھی جنات عدن ہمیشہ کے باغات میں داخل فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تو غالب ہے، تو پورا اختیار رکھتا ہے، تو سب کو ہی داخل کر دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو سب کو ہی داخل کرنے کا فیصلہ کرے، تیرے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تو سب کو ہی داخل کر دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور تو الحکیم بھی ہے، تو یہ بھی فیصلہ کرے کہ یہ سب ہی سب داخل ہو جائیں، تو اللہ تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوگا, اس میں حکمت ہی حکمت ہوگی, سراپا حکمت ہوگی. وقہم السیئات, اللہ اکبر, اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے. ہم تو کمزور ہیں نا, اسی لیے کہتے ہیں بھائی دعا کرنا میں سیدھے راستے پر ہوں, دعا کرنا میں نیک بن جاؤں, کرتے ہیں نا. تو اللہ, اب وہ فرشتے بھی دعائیں, اللہ ان کو بچا لے برائیوں سے. رخ سیدھا ہو بندے کا, جس کو کہتے ہیں اخلاص نیت ہو, نیت صحیح ہو آدمی کی, اور رخ بھی صحیح ہو, ادھر ادھر ہوگا اللہ بچائے گا انشاءاللہ. اور یہاں تو دعائیں بتا رہے اللہ تعالیٰ کے, وہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں مقرب, وقہم السیئات, اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے. وما تق السیئات یومئذ فقد رحمتا, اور جو اس دن برائیوں سے بچا لیا گیا, ایک تو ہے دنیا میں برا بچا لیا جانا, اور ایک دن ہے اس دن کی برائی سے بچا لیا جانا. وہ اللہ کا ظہور جب ہوگا, نزول جب ہوگا, اور اللہ کے سامنے پیشی ہوگی, ہولناکیاں ہوں گی قیامت کے دن, اور سورج کی گرمی شدید ترین اس وقت معاملہ ہوگا, اس وقت کی برائیوں سے بچا لیا جانا وہی کامیاب ہوگا. فرمایا کہ ومن تق السیئات یومئذ, اور اس دن جو برائیوں سے بچا لیا گیا, فقد رحمتا, یقینا پس تو نے اللہ اس پر رحم فرمایا, وذالک هو الفوز العظیم, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. فرشتے بھی سمجھا رہے ہمیں کامیابی ادھر کی ہے, ادھر کی نہیں ہے. یہ مقام پڑھیں, 24واں پارہ ہے, سورۃ المؤمن ہے, آیت نمبر 7, 8, اور 9 ہے, اور اس کو محسوس کریں کہاں کہاں ہمارا ذکر ہوگا. اگر ہم ایمان پر اور ایمان کے تقاضوں پر ہوں, توبہ کی روش پر ہوں, صحیح رخ پر ہوں, گھر والے صحیح رخ پر ہوں, کہاں کہاں دعائیں ہو رہی ہیں, اللہ ہمیں ان دعاؤں کا مستحق بنائے, اور اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.